سورت النساء کی آیت نمبر ہے جی، آیت نمبر 25، آیت نمبر 25، اس کا ترجمہ مختصر تشریح کے ساتھ انشاءاللہ العزیز آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ صدق الله العظيم۔ اللہ جل شانہ نے پچھلی آیات کے اندر ایسی خواتین کا تذکرہ فرمایا تھا جن سے نکاح حرام ہے، اور فرمایا تھا کہ ان خواتین کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان سے تم شادی کر سکتے ہو، تمہارے لیے حلال ہیں، اور ان عورتوں سے مراد خاص کر وہ عورتیں جو آزاد ہوں، باندیاں نہ ہوں۔ آج کی جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ جل شانہ نے دو احکام ذکر فرمائے، ایک تو یہ کہ اگر تم آزاد عورت سے نکاح نہ کر سکو ان کے خرچے کی وجہ سے، ان کے مہر کی وجہ سے، ان کی ضروریات یا جو شریعت نے متعین کیا شوہر پر اس کی تمہارے اندر استطاعت نہ ہو، قدرت نہ ہو، تو پھر آج کی پڑھی گئی آیت میں پہلا حکم یہ دیا کہ تم ایسی شکل میں جب تمہارے گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو تو تم کو یہ اجازت دی جاتی ہے کہ تم باندیوں سے نکاح کر لو، جو کسی کی باندی ہوں ان کے آقاؤں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو۔ اور پھر چند شرائط بھی ذکر فرمائی کہ پہلی شرط یہ کہ وہ صاحب ایمان ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ تم ان کو مہر دینا، یعنی کہ باندھی ہے تو کھا جاؤ دو ہی نہ، اور تیسری شرط بتائی کہ وہ باندیاں بھی پاک دامن ہوں، آوارہ پھرنے والیاں نہ ہوں، ادھر ادھر تعلقات خفیہ قائم کرنے والی نہ ہوں، تو ان سے تم نکاح کر لو شرعی نکاح، کیونکہ ان کے حقوق وہ نہیں ہیں جو آزاد خاتون کے، آزاد عورت کے ہیں۔ اور دوسرا حکم آج کی آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر ان باندیوں سے فحاشی کا صدور ہو، زنا کا صدور ہو، تو دوسرا حکم یہ محفوظ کر لو کہ ان کی سزا آزاد عورتوں کی جو سزا ہے اس کے نصف ہے، آدھی ہے، کیونکہ ان کے حقوق بھی تو تھوڑے ہیں، آدھی ہے۔ چنانچہ شرعی سزا غلام اور بادیوں کی جب وہ بدکاری کر لیں تو یہی ہے کہ ان کو 100 درے لگائے جائیں، رجم نہیں ہو ان کے اوپر، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں آدھی سزا ہے، اور رجم کو آدھی کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا، لہذا رجم نہیں ان کے لیے، غلام ہو باندھی ہو اس کی سزا بے حیائی کے کام پر سزا آدھی ہے، یعنی 50 کوڑے، 100 کوڑے تو آزاد کے لیے ہیں نا جی، ان کے لیے 50 کوڑے ہوں گے، پھر کریں پھر 50، پھر کریں پھر 50۔ ایک حدیث آ رہی ہے فرمائے کہ اگر اس کے بعد بھی اگر اس طرح کی حرکت کریں تو فرمائے کہ ان کو بیچ دو، ولو بھی سفیر، اگرچہ بالکل حقیر چیز کے بدلے ہی کیوں نہ اپنی جان چھڑاؤ، اتفاق کرو۔ تو دو حکم دیے، تمہیدی طور پر ایک بات سمجھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں کہ غلام اور باندیاں ان کے احکام قرآن پاک میں بھی آ رہے ہیں، احادیث مبارکہ میں بھی آ رہے ہیں، اور فقہ کے مسائل میں مستقل ابواب ان کے ذکر کیے گئے ہیں کہ ان کے احکام کیا ہوں گے۔ ان غلام اور باندیوں سے مراد وہ غلام اور باندیاں ہیں جو شرعی جہاد کے نتیجے میں بطور غنیمت کے حاصل ہوں، اور پھر امیر المومنین ان کو تقسیم کرے، ان کا مالک بنائے مجاہدین کو۔ اور چونکہ آج کل کے دور میں شرعی جہاد بظاہر مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ دنیا کے سارے ممالک نے اقوام متحدہ کے ضابطوں کے تحت باقاعدہ یہ میثاق اور عہد متعین کیا ہوا کہ ہم لوگوں کو غلام اور باندیاں نہیں بنائیں گے، اس وجہ سے آج کل کے دور میں نوکر نوکرانیاں اور ایسی خدمت کرنے والے یہ شرعی طور پر غلام اور باندیاں نہیں ہیں، ان پر وہ احکام۔ آج کل کے جتنے بھی کہیں جہاد ہو بھی رہا ہے تو حقیقت میں در پردہ وغیروں کے انگلی کے اشارے سے ہوتا ہے، کیسے کہ اسلامی حکمران یہ جو ہیں یہ جنگ اگر کرتے بھی ہیں بڑے بڑے ممالک کے سربراہان، تو سچی بات ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں نا جی وہ پیچھے کوئی سپر طاقت ہوتی ہے، ان کے اشاروں پر ہی ہو رہا ہے کام سا۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ تو ایسی بات کیوں، مفسرین حضرات نے لکھی ہے کہ چونکہ اس دور کے اندر 100% شرعی جہاد مفقود ہے، لہذا اور چونکہ دنیا کے ہر یعنی کہ ملک نے اقوام متحدہ کے تحت ایک میثاق کے ذریعے اس کا عہد کیا ہوا ہے کہ ہم اپنی جنگوں کے اندر غلام باندیاں نہیں بنائیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ غلام اور باندیوں کے وہ احکام اور وہ یعنی کہ اصول جو قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے وہ مفقود ہیں، مرفوع ہیں اس وقت۔ کوئی سمجھے کہ غلام اور باندی بار بار اللہ فرما رہے ہیں تو یہ ہمارے کام کرنے والے، یہ بھی تو ہمارے غلام ہیں، چاہے وہ لاکھ غلام کہتا رہے کہ میں جناب کا غلام ہوں، جناب کا نوکر ہوں، یا کوئی لاکھ کہتی رہے کہ میں تو جناب کی باندی ہوں اور آپ کی نوکرانی ہوں، شرعی طور سے وہ احکام ان کے اوپر نافذ نہیں ہوتے، یہ ذہن میں رکھو۔ اب یہ بات ایک اور بھی آ جاتی ہے ذہن میں، ابھی یہ آئی میرے ذہن میں کہ شریعت نے جیسے بہت سارے منکرات کو ختم کیا ہے، اس کو بھی ختم کر دیتی شریعت، حکم آ جاتا کہ آئندہ سے کوئی کسی کو غلام اور باندی نہیں بنائے گا۔ تو بات اصل یہ ہے کہ معاشرے کے اندر وہ خرابیاں اس وقت میں جو رچی بسی تھیں، اللہ جل شانہ نے ہماری شریعت کے اندر اس کو یک بارگی ختم نہیں کیا ہے، آہستہ آہستہ تاکہ طبیعت بن جائے، ذہن قبول کر لے، یہ کیا ہے۔ جیسے شرابی کے بارے میں 3 مراحل کے اندر اس کی قطعی حرمت آئی ہے، اور بھی ایسے بہت ساری باتیں ہیں، کہتے ہیں غلامی کا دور بھی ایسا ہی ہے، شریعت مطہرہ نے یکبارگی اس کو ختم نہیں کیا لیکن ایسے اصول دیے ہیں اور اس طرح سے ضوابط متعین فرما دیے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ غلامی کا دور ختم ہو گیا۔ اور خود شریعت مطہرہ میں خیر القرون کے اندر جو غلامی کا دور تھا کہ انسان کو جہاد کے نتیجے میں غلام بنا لیا کرتا تھا، اس میں بھی اتنے حقوق دیے ہیں ان کو، یہی دیکھ لو جتنے بھی شریعت کی سزائیں ہیں بڑی بڑی بڑے بڑے جرائم کی، ان میں کفارے کا پہلا طریقہ یہی سکھلایا ہے کہ غلام آزاد کرو، تا ترغیب دی ہے غلام آزاد کرنے کی، ترغیبات دی ہیں، جس نے فلاں کام کیا گویا کہ اس نے ایک غلام آزاد کیا، گویا کہ غلام کو آزاد کرنا بہت ہی اونچا کام، فضیلت کا کام قرار دے دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ غلام جو ہے یا باندی جو ہے اس کے حقوق ایسے فرمائے کہ جو تم پہنتے ہو اس کو پہناؤ، جو تم کھاتے ہو اس کو کھلاؤ، یہ حقوق دیے ہیں، حقوق دیے ہیں۔ ان حقوق دینے کا نتیجہ یہ ہوا ہے، اور اسی روڈ میپ بولتے ہیں جس کو نشان راہ، اس کی تعین کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آہستہ آہستہ دنیا سے اللہ نے غلامیت کا دور ختم کر دیا، یہ حقیقت ہے۔ لیکن اگر کوئی دور ایسا آ جائے جس میں شرعی جہاد کے نتیجے میں غلام اور باندی بنائے جائیں، تو یہی سارے احکام جو اس وقت مرفوع ہیں وہ دوبارہ لوٹائیں گے، وہی سارے احکام اس کے مطابق عمل ہوگا۔ تو فرمایا، اب ترجمہ دیکھ لو ذرا، فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُم، کیونکہ پیچھے جو تذکرہ ہوا ہے اس کے اندر جن عورتوں سے نکاح کی بات چل رہی ہے اور جن سے ممانعت کی اور پابندی کی بات چل رہی تھی، اس سے مراد آزاد عورتیں ہیں، حرائر۔ اب فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُم، اور جو تم میں سے قدرت نہ رکھے طولاً خرچے اور گنجائش کی، ان ینکح المحسنات، کہ وہ نکاح کرے آزاد مومن عورتوں سے، تو فمما ملکت ایمانکم، تو ان سے کر لو جن کے مالک ہیں تمہارے ہاتھ یعنی تمہاری باندیاں۔ من فتیاتکم المومنات، پہلی شرط، جو تمہارے آپس کی مسلمان لونڈیاں ہوں، مومنات مومن ہو، کافرہ سے شادی نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ خوب جاننے والے ہیں تمہارے ایمان کو، بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک ہو، تم میں سے بعض بعض کے ہیں، فنکحوہن، تو ان مسلمان باندیوں سے نکاح کرو، باذن اہلہن، ان کے آقا آقاؤں کے حکم سے، اور وآتوہن، اور دے دینا ان کو اجورہن، ان کا مہر، بالمعروف، قاعدے کے موافق، محصنات۔ پھر یہ باندیاں بیوی بننے والی ہوں، قید میں آنے والی ہوں، غیر مسافحات، نہ اعلانیہ بدکاری کرنے والی ہوں، ولا متخذات اخدان، اور نہ بنانے والی ہوں خفیہ دوست، یعنی نہ خفیہ آشنائیاں کرنے والی ہوں۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ، پھر جب یہ باندیاں نکاح کے اندر آ جائیں، تو اب فَإِنْ أَتَيْنَا، پھر اگر وہ لے کر آئیں، بِفَاحِشَةٍ، گندا کام، فَعَلَيْهِنَّ، تو ان کے اوپر ہے نصف مَا عَلَى الْمُحْسَنَات، آدھی سزا اس کی جو آزاد عورتوں پر ہے، من العذاب، یعنی سزا، ذالک، اور یہ احکام یا یہ اجازت یعنی باندیوں سے نکاح کی اجازت، لمن خشی العنت منکم، اس شخص کے لیے ہے جو تم میں سے زنا میں پڑنے کا اندیشہ کرے، وان تصبروا، اور اگر تم ضبط کر لو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ دو تین باتیں، باندی سے نکاح کی اجازت دی اس وقت جب آزاد عورت سے نکاح اور اس کے خرچے، اس کے سکونت اور اس کے مصارف کی قدرت نہ رکھتا ہو۔ معلوم ہوا کہ اگر آزاد عورت سے قدرت رکھتا ہے تو پھر باندی سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک مکروہ ہے، نہیں کر سکتا۔ دوسرے ائمہ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ جائز ہی نہیں ہے، نہیں کر سکتا، ہاں بدرجہ مجبوری ہی ہے، ایک بات۔ دوسری بات سمجھائی کہ وہ باندی جو ہے، جو کسی آقا کی باندی ہے، وہ اس آقا کی اجازت سے تم نکاح کرو گے، اور وہ صاحب ایمان ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کر لو، تمہیں اجازت دی جاتی ہے۔ پھر آگے اللہ میاں ایک بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو باندیوں سے نکاح عام طور سے حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے ان کو، اور نسب کے اعتبار سے بھی ان کا نسب مخدوش ہوتا ہے. کیسے؟ کہ شرعی اصولوں کے اعتبار سے باندی سے جو اولاد ہوگی، چاہے وہ آزاد مرد کی ہی کیوں نہ ہو، وہ اولاد بھی غلام اور باندی مالک کے لیے شمار کی جائیں گی، چونکہ نسب میں بھی فرق پڑے گا. اللہ یہ کہہ رہے ہیں اگر بدرجہ مجروری تم نے کہا کرنا ہی ہے تو ان سے کر لو. تو فرمایا دو باتیں سمجھائی، کہ یہ سوچنا کہ یہ تو بڑی حقارت والی بات ہے، کم تری والی بات ہے، تو دو باتیں ارشاد فرمائی. ایک فرمایا یاد رکھو کسی کے حقیر اور افضل ہونے کا تعلق ایمان سے ہے، اور اللہ تو تمہارے ایمان کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں. کیا پتا اس باندی کا ایمان تم سے بہتر ہو، کیا پتا اس باندی کا ایمان اور اعمال صالحات تم سے اچھا ہو، لہذا یہ بات دل سے نکال دو کہ یہ بدترین قوم ہے، نچلی ذات کی ہے، میں آزاد ہوں. فرمایا اللہ کو تمہارے ایمان کا پتہ ہے. اور دوسری بات سمجھائی کہ بہت ہی زیادہ کم تر سمجھ کر کے اس سے ان سے استنکاف کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ غلام باندیاں ہو جانا یہ تو عارضی ہے، ورنہ تم سارے کے سارے ہی بعضکم من بعضن، تم آپس میں ایک ہو، کیونکہ سب کے ابا ایک ہی ہے حضرت آدم علیہ السلام، اور سب کی اماں جو ہیں وہ ایک ہی ہیں حضرت حوا علیہ السلام. لہذا استنکاف دل کے اندر، اس کو حقیر سمجھنا، گناہ سے بچنے کے لیے تمہیں اجازت دی جا رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ ان چیزوں سے بچتے ہوئے گناہ کے اندر پڑو، کیونکہ زنا تو بہت ہی شدید گناہ ہے، لہذا یہ بات دل کے اندر نہ لانا. اور پھر فرمائے کہ یہ دیکھ لینا کہ وہ پاک دامن ہوں، شریف ہوں، نہ کھلم کھلا بے حیائی کے کام کریں، نہ خفیہ آشنائی کرنے والی. ہاں اگر اس کے بعد بھی ان سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہوئی تو اس کی سزا بیان فرما دی کہ آزاد عورتوں پر جو سزا ہے اس کا نصف ہوگا. آزاد مرد عورت ان کی سزا کیا ہے؟ بیاہی کا کام کرنے کے بعد اگر وہ نکاح صحیح سے خلوت کر چکے ہیں، شادی شدہ ہیں، تو ان کو تو رجم کیا جائے گا، نہیں تو پھر 100 کوڑے. یہاں رجم کا آدھا تو ہو نہیں سکتا، ہاں 100 کوڑے کا آدھا ہے. لہذا اس طرح کی حرکت کوئی غلام باندھی کرے تو 50-50 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے. پھر بھی باز نہ آئے تو فرمایا ولو بظفیر، بیچ دو، دفع کرو ان کو. اور فرمایا کہ یہ جو تمہیں اجازت دی ہے نا، اس شخص کے لیے دی ہے جو تکلیف میں پڑنے سے یا زنا میں پڑنے کا اندیشہ کرتا ہو، کہیں اس سے غلط کاری نہ ہو جائے، اس کے لیے اجازت ہے، ورنہ نہ ہی کرو ان سے، کیونکہ اگر نسب مخدوش ہوگا کہ جو اولاد ہوگی وہ غلام باندھی ہوگی. پھر فرمایا وَأَن تَصْبِرُوا، اور یاد رکھو اگر تم ضبط کر لو، ضبط کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی کیسے ضبط کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے رکھے، روزے رکھے. فرمایا وَإِن يَسْتَطِعْ مِنكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، یا مَعَاشَرَ الشباب، اے جوانوں کی جماعت، فرمایا کہ تم میں سے جو شادی کی قدرت رکھتا ہے، شادی سے مراد صرف نکاح نہیں بلکہ نکاح کے بعد بیوی آئے گی، اس کے خرچے ہوں گے، اس کا کپڑا ہوگا، اس کے لیے رہائش دینی پڑے گی، اس کو روٹی دینی پڑے گی، تمہارے ذمہ ہوگا یہ سارے، تو جو اس کی قدرت رکھتا ہے وہ شادی کر لے، اور جو قدرت نہیں رکھتا وہ کیا کرے؟ ارشاد فرمایا کہ وہ روزہ رکھے. لیکن آج کل ہماری طرح روزے کی بات نہیں ہے، ہمارے روزوں کا حال جو ہے نا آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. افطاری میں اتنی ساری چیزیں ہونی چاہیے، پھل فروٹ اور کیا نام ہے، جوس بھی ہونا چاہیے، اور کھجوریں تو جیسے کہ فرض عین ہیں، اور اتنا مال، اور سحری میں اتنا مال ہونا چاہیے جناب کہ کم سے کم آدھا کلو دہی تو ضروری ہو پنجاب کے اندر. ہاں جی، یہ اس طرح کھانے پینے سے کوئی روز شبت نہیں ٹوٹتی. مطلب مختصر کا ہے، اور مسلسل روزہ رکھے، یہ بھی ذہن میں رکھو، مسلسل روزہ رکھے، پھر اللہ میاں جو ہے وہ ایسی قوت پیدا کر دیتے ہیں جس سے شہوت جو ہے وہ ٹوٹتی ہے. یہ طریقہ بتایا ہے، طریقہ بتایا ہے، ایسا کرنا چاہیے. فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم ضبط رکھو خیر الکم، تمہارے لیے بہتر ہے، واللہ غفور رحیم۔ اس سلسلے میں جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں بس اللہ بڑے بخشنے والے مہربان ہیں، اللہ جل شان سے دعا ہے اللہ پاک نے جو باتیں سکھائی ہیں اور جو باتیں سمجھاتے ہیں اسے دل سے قبول کر کے اس کے متعلق جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات اور بھی لکھی ہے جو حاشیے میں نظر آیا، یہ جو فرمایا ہے کہ اگر تم آزاد عورت سے نکاح نہ کر سکو تو باندیوں سے کر لو، اور پھر سمجھایا کہ ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو، مومن ہو پاک دامن ہو۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ متا کر لے، اور اللہ میاں بار بار یہ بات بتا رہے ہیں کہ بیوی بننے والی ہوں پاک دامن ہوں، پیچھے بھی آیت گزری ہے صرف مستی نکالنے والی بات نہ ہو، یہ ساری آیات بتا رہی ہیں کہ متا کے نام پر جو کچھ لوگوں نے ایک وہ شروع کر رکھا ہے تماشا، یہ سراسر مزاج قرآنی کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ وہ کوئی نکاح نہیں ہوتا، نکاح ہے متا، متا کہاں سے نکاح ہو گیا؟ کبھی کبھی حدیث کوئی آپ کے سامنے پیش کر دے، میں آپ کو بتا دوں ایسا ہو سکتا ہے، اور آج کل جو ہے نا ہر بندہ جو ہے وہ ایک چھوٹا موٹا محدث تو بنا ہوا حدیث پیش کر، یاد رکھو کہیں حدیث میں متا کا جو تذکر آ جاتا ہے اس متا سے مراد نکاح موقت ہے، یہ والا متا نہیں ہے جو آج کل کے ان رافضیوں کا ہے، وہ نہیں ہے، پکی بات ہے۔ نکاح موقت یعنی ایک نکاح کا طریقہ یہ بھی تھا کہ کوئی خاتون اور مرد جو ہے گواہوں کی موجودگی میں نکاح موقت یعنی کہتے تھے ایک سال کے لیے نکاح کر لیتے ہیں، ایک سال ساتھ رہتے تھے، سال پورا ہونے کے بعد جو ہے وہ نکاح ختم ہو جاتا تھا، یہ نکاح موقت زمانے جاہلیت میں جائز تھا، لیکن اللہ جل شان اس پر پابندی لگائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پابندی لگائی۔ وہ جو تمتع یا متاع کا تذکر آ رہا ہے وہ یہ والا نہیں ہے، اس کے اندر گواہ بھی ہوتے تھے، ایجاب و قبول، گواہ، مہر، اور باقاعدہ اس میں نسب بھی جاری ہوتا تھا، کوئی بچہ پیدا ہو تو صاحب نسب ہوتا تھا۔ اس متا کے اندر نہ گواہ کی ضرورت ہے نہ اس سے نسب جاری ہوتا ہے، لہذا کہیں کوئی حدیث آپ کو دکھا دے اس طرح تو پریشان نہ ہونا، اس سے مراد نکاح موقت ہے یعنی نکاح مؤجل، ایک خاص مدت کے لیے نکاح کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، پانچ طریقے ایسے ہیں جن کو نکاح سمجھا جاتا تھا زمانے جاہلیت کے اندر، شریعت نے سب کو ختم کر دیا، اب وہ نکاح ہے جو یہ ہے کہ گواہوں کی موجودگی میں ہو، مہر کے ساتھ ہو، اور باقاعدہ جو ہے وقت اس کے متعین نہ ہو، اور وہ جو ہے اس سے نسب کا بھی ثبوت ہو، یہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ میاں ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ پاک اپنے احکام کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنے دربار میں قبول فرما لے۔